جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں ہم سب کو پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیۂ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے ہیں مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال۔
ماشاءاللہ۔
کیسے ہیں؟
سردی کا موسم، جیسے جیسے سردی میں شدت آتی رہتی ہے تو اسی کے حساب سے کئی شرعی مسائل اور بھی لوگ وہ پوچھتے ہیں۔ ایک تیمم کے حوالے سے بطور خاص وہ علاقے کے جہاں سخت ترین سردی ہوتی ہے، بلکہ برف باری ہوتی ہے، تو اب وہاں سے یہ سوال بھی آتے ہیں، اور نارمل جن علاقوں میں برف باری نہ بھی ہو، شدت سے سردی ہو، تو تیمم کی طرف کب آدمی کو رخصت ملتی ہے کہ وضو کی جگہ وہ تیمم کر لیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور غسل دونوں کے لیے پانی کا ہی استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جب پانی پر قدرت نہ ہو، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو یا تیمم کرو، تو پانی نہ پائے جانے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔
پانی موجود ہی نہیں ہے،
پانی موجود نہیں ہے۔ پھر فقہا نے جو اس کی مزید تفسیر بیان کی، اس میں یہ کہ پانی پر قدرت نہ ہو، یہ ایک عمومی جو ہے وہ بات ہو گئی کہ پانی پر قدرت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ پانی ہی نہیں ہے، یا پانی پر قدرت اس اعتبار سے ہے کہ پانی تو ہے مگر یہ شخص وہ پانی نکال نہیں سکتا، جیسے کنواں ہے اور اس کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے، اور پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ صورت بھی ہے کہ ایک شخص ہے، پانی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس کے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہے کہ جس سے وہ پانی استعمال کر سکے۔
ٹھیک۔
یوں ہی پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت یہ بھی ہے کہ اس شخص کے اعضائے وضو یا اعضائے غسل، جو کام اس نے کرنا ہے، غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، تو اعضائے وضو کے اوپر ایسے زخم ہیں کہ جس کے اوپر پانی پہنچانا جو ہے وہ نقصان دہ،
ٹھیک،
تو بھی پانی پر قدرت نہ ہونے کی ہی یہ صورت ہے۔ یوں ہی پانی استعمال کرنے سے جو ہے وہ بیمار شخص ہے، اس کے مزید بیمار ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، یا بیمار نہیں ہے، نارمل ہے، اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے،
ٹھیک،
یا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے جان جانے کا خوف ہے کہ بھائی اس قدر ٹھنڈ ہے کہ یہاں پر غسل کرے گا تو سردی سے ہی مر جائے گا، یا سردی سے تو نہیں مرے گا لیکن ہاتھ وغیرہ جو بھی عضو جو ہے وہ پانی میں ڈالے گا تو وہ عضو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تمام صورتیں پانی پر قدرت نہ ہونے کی ہی صورتیں ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ بہرحال وضو اور غسل پانی سے ہی ضروری ہے۔ اب پانی پر قدرت نہ ہونے کی جتنی ہم نے صورتیں بیان کی، اس کے اندر پلس یہ چیزیں بھی ہیں کہ جہاں پر بھی سردی کی وجہ سے پانی پر قدرت نہ ہونا پایا جائے گا، وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص کیا مکمل طور پر پانی کو استعمال کرنے پر قادر نہیں ہیں، یا بعض کچھ ایڈیشنل چیزوں کے ساتھ وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو سکتا ہے. مثلا پانی تو بہت ٹھنڈا ہے، اور ٹھنڈے پانی کی صورت میں تو واقعی جو ہے وہ اس کو بخار ہو جائے گا یا طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن اس کے پاس دوسری طرف جو ہے وہ پانی گرم بھی دستیاب ہے گیزر کی صورت میں، یا چولہا موجود ہے جہاں پر پتیلی وغیرہ میں رکھ کر وہ پانی کو گرم کر سکتا ہے، یا اور کوئی مختلف ذرائع ہیں. یا پانی تو ٹھنڈا ہی دستیاب ہے، اسے گرم کرنے پر قدرت نہیں ہے، لیکن پانی کے استعمال کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ہیٹر میں بیٹھ سکتا ہے، یا ڈائریکٹ آگ پر بیٹھ کر جو ہے وہ گرمائش حاصل کر سکتا ہے، یا جو ہے وہ لحاف یا اس طرح کے گرم کپڑے پہن کر اپنے آپ کو پانی کے اثرات سے، جو اثرات اسے بیماری میں مبتلا کرنے والے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو اب بھی ایسے شخص کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پانی استعمال کرے اور اس کے بعد یہ ایڈیشنل چیزیں بھی اختیار کر لیں.
کرنا وضو ہی ہے اس کو،
لیکن کرنا جو ہے وضو پانی سے ہی ہوگا، کہ یہاں پر پانی کے استعمال کی قدرت موجود ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ شخص جو ہے وہ پانی ٹھنڈا اس کو ایک دستیاب ہے اور گرم پانی پیسوں پر ملتا ہے، تو اگر وہ گرم پانی جو اسے پیسوں پر ملتا ہے وہ وہاں کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق مل رہا ہے، اور اس شخص کے پاس پیسے بھی ہیں جس سے یہ جو ہے وہ گرم پانی خرید سکتا ہے، تو بھی یہی حکم ہوگا کہ گرم پانی خرید کریے، وضو کریں، تیمم کی اسے اجازت نہیں ہوگی.
صحیح.
تو یہ تمام صورتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور فی زمانہ عمومی طور پہ جہاں بھی انسان بستا ہے وہاں تقریباً ان تمام میں سے ساری یا بعض کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں کہ پانی پر استعمال کی قدرت پائی ہی جاتی ہے، بالخصوص شہروں کے اندر.
ٹھیک.
ہاں، کوئی جو ہے وہ سفر کے دوران ہے، وہاں پر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جناب ہوٹل بھی کوئی نہیں ہے اور اس طرح کی سچویشن ہے، تو ایک جدا بات ہے، لیکن عمومی طور پر پائی جاتی ہے. تو لہٰذا جب عمومی طور پر پائی جاتی ہے تو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اور جن کو ظاہر نماز پڑھنی ہے اہتمام
جی،
تو وہ پہلے سے ہی اپنے یہ
پہلے سے ہی اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، کہ جس طرح ہم سردی کے اندر باہر نکل رہے ہیں تو کوٹ دیگر ساری چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یوں ہی ایک نمازی کو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے. اچھا، بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ فجر میں اٹھے اور جو ہے وہ غسل فرض ہے یا وضو تو کرنا ہی ہے، تو اب گرم پانی کرنے میں نماز قضا ہو جاتی ہے. تو اب یہاں اہتمام کرنا کہ جب پتہ ہے کہ ایک ایڈیشنل کام یہاں پر اٹھ کر کرنا ہے کہ پانی گرم کرنا ہے پھر وضو یا غسل کرنا ہے، تو اب اس اعتبار سے مزید جلدی اٹھنا جو ہے وہ لازم ہوگا.
ٹھیک.
تاکہ نہ جماعت فوت ہو نہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ قضا ہو. تو وہ یہ کہ جو شخص، جو مسلمان نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ یہ ان تمام باتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں تاکہ نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر اپنی تمام شرائط و فرائض کے ساتھ ادا ہو سکے. اور حدیث پاک کی طرف اگر ہم نظر کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر تو ہمیں گناہوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کی بشارت ملتی ہے، کہ جب بندہ ایسے وقت میں وضو کرے کہ جب کہ وضو کرنا اس کے اوپر مشقت کا باعث ہو،
بلکہ اس کو ڈبل ثواب
جو ہے وہ ملتا ہے. تو سردی کے اندر تو وضو کرنے والے کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے وضو کرے، اور جس کو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا، اگر وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ غسل کرتا ہے کہ چلے اب اس سے جو تکلیف پہنچے گی اس کے اوپر صبر کروں گا، تو انشاءاللہ گناہ بھی مٹیں گے، درجات بھی بلندی ہوگی اور ڈبل ثواب بھی ملے گا.
یہ نقصان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یعنی آدمی اپنا خود ہی گمان بنا لے کہ میں اگر وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، جیسے نارمل آدمی سوچتا ہے کہ شاید بخار ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے کافی ہے یا اس کی کوئی اور کیٹیگری ہے؟
دیکھیں، نقصان ایک تو یہ کہ اس کو کسی مسلمان ماہر طبیب نے جو ہے وہ یہ کہا ہو کہ تمہارے لیے پانی استعمال کرنا نقصان.
ٹھیک ہے،
ایک تو یہ صورت ہے،
کوئی مرض چل رہا ہے،
کوئی مرض چل رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس شخص کا اپنا تجربہ ہے.
ٹھیک.
کہ میں جب بھی ایسا کرتا ہوں، دو چار بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، یا سردی کے اندر ہی کچھ جو ہے وہ گزرا ہے اور میں ابھی اسی مرض میں چل رہا ہوں، کہ جب میں یہ کرتا ہوں تو میرا مرض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بخار جو ہے وہ شدید ہو جاتا ہے. تو اب اس صورت میں تجربے کی بنیاد پر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اب مجھے یہ جو ہے وہ استعمال نقصان دے رہا ہے پانی کا، تو پھر اس صورت کے اندر اسے اجازت ہوگی، جبکہ دیگر لوازمات کے ساتھ وہ اس نقصان کو کور نہ کر سکے. اگر وہ گرمی سے، ہیٹر سے، لحاف سے، دیگر اور چیزوں کے ذریعے سے ان نقصانات کو کور کر سکتا ہے تو بھی اسے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ مدنی صحن کے ناظرین شرعی مسائل اور یہ احکامات باقاعدہ ہماری کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، احادیث یعنی قرآن پاک سے لے کر قرآن پاک، احادیث طیبہ، اور آگے پھر فقہ نظام نے اس کی کئی جزیات کو اور ان احکامات کو واضح کر کر کے کہ کہاں رخصت ہوتی ہے، کہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے. اصل میں دل کے اندر جتنی اہمیت پیدا ہو جائے، میں نے کفیل صاحب وہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات مرالیہ وہ ایک دن مدنی مذاکرے میں غالب فرما رہے تھے کہ بغداد شریف کا ہمارا سفر تھا تو وہاں پانی جو اتنا ٹھنڈا اور سردی تھی، فرما رہے ہیں کہ ایسا ٹھنڈا تھا کہ مت پوچھئے گے، یعنی وہ یاد رہ گیا تو اس کا مطلب بہت ہی ٹھنڈا ہوگا نا، کہ جس عضو پر پانی جائے تو ایسے لگے کہ بس عضو گویا کہ گیا. تو لیکن فرمایا کہ ہم نے الحمدللہ وضو کیا، ساتھ اور بھی جو قافلے میں شریک تھے وضو کیا، باقاعدہ نماز پڑھی. تو یعنی یہ بات اس سمجھانے کے لیے انہوں نے ترغیب کے طور پر بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بعض اوقات آدمی کو لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی ہمت کرتا ہے تو پھر وہ ہمت بن بھی جاتی ہے اور معاملہ بھی آسان ہو جاتا ہے. تو جب پتہ ہے کہ کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، وقت پر پڑھنی ہے، تو پھر انشاءاللہ آدمی اس کے اہتمام کی طرف بھی جاتا ہے، تو جذبہ خود ہی اس کو رہنمائی کر دیتا ہے کہ اب اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اللہ ہم سب کو بر وقت درست طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
شکیل قاضی بات کر رہا ہوں بانیا شہر سے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دے تو کیا دوسری رکعت میں غلطی سے سورہ فلق پڑھ دے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں ارشاد فرما دیں.
جزاک اللہ. کیا فرماتے ہیں حضرت؟ سورۃ الناس پہلی رکعت میں
جی نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ترتیب جو ہے وہ واجب ہے. خلاف ترتیب اس طرح پڑھنا کہ الٹا قرآن کریم پڑھنا، اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. الٹا قرآن یوں ہی کہ پہلے سورہ ناس پڑھ لی اس کے بعد سورہ فلق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یا پہلے جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لی اب اس کے بعد کوئی جو ہے وہ سورہ لہب جو ہے وہ پڑھے یا سورہ کوثر پڑھے، تو یہ الٹا قرآن
کی یعنی کوئی سورت پڑھی اور اس سے پچھلی سورت
پچھلی سورت جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ سورہ ناس اگر کسی نے آخری پہلی رکعت میں پڑھ لی تو اس کے لیے اب حکم یہ ہے کہ اگلی رکعت کے اندر بھی سورہ ناس ہی پڑھے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو. البتہ اگر کسی شخص کے منہ سے غلطی سے جو ہے وہ بلا قصد کوئی پچھلی سورت جو ہے وہ اس کی تلاوت کا آغاز اس نے کر لیا، قل اعوذ برب الفلق کہہ لیا، تو اب اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، اب اسی کو مکمل کرے گا. چونکہ قصداً ایسا نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوا، اس کو گناہ نہیں ملے گا. اگر کسی نے قصداً بھی ایسا کیا تو گناہگار ہوگا، البتہ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. نماز واجب الادہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں بلکہ یہ قراءت کے واجبات میں سے ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کی کہ چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ، ترتیب کے مطابق ہی پڑھنے کا حکم ہے. خلاف ترتیب الٹ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ نماز کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ واجب جو ہے وہ قراءت کا ہے، تو قراءت کا واجب ہے. تو اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی قصدن کی تو گناہگار تو ہوگا لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی، نماز واجب الادہ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، تو سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھی تو اگلی میں ہی سورت
سورہ ناس ہی پڑھیں،
اگلی میں سورہ ناس پڑھیں. ٹھیک ہے، مزید کون؟
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، آج کل گنے کا سیزن ہے، ٹرالیاں مل کے لیے گنے لے کر جاتی ہیں، پیچھے لوگ چھوٹے اور بڑے بھی گنے توڑ توڑ کر کھاتے ہیں، اگر ٹرالی والا اجازت بھی دے دے تو مالک نہیں ہوتا، وہ تو کرائے پہ ٹرالیاں لے کر جا رہا ہے، اس طرح گنے توڑ کر کھانا کیسا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
گنے کا سیزن ہے، سردی بھی، دوپہر کو کبھی دھوپ بھی ظاہر ہے کبھی کبھی نکلتی ہے، اب تو پنجاب وغیرہ میں جو ان علاقوں میں، تو کیا کہتے ہیں یہ مال مفت دل بے رحم؟
जी ऐसा ही है, बल्कि इसको तो मैंने भी जो है वो ऑब्जर्व किया है, देखा है, वाकई लोग जो है वो इस तरह करते हैं। और ये सिर्फ इसमें नहीं, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जहाँ पर उन्हें ये होता है कि जो ले जाने वाला है वो नहीं देख रहा तो जो है वो इस तरह कर ही रहे होते हैं, तो ऐसा करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। ये सीधा सीधा जो है वो गसब है, तो ये जायज़ नहीं है। ऐसा करने वाले गुनाहगार भी हैं और उन पर लाजिम भी है कि इसका तावान भी अदा करें मालिक को तलाश करके। तो इसमें मुआशरे के अफराद का भी किरदार है कि उन्हें भी रोकना चाहिए। लोग बसा औकात रोकते भी नहीं हैं, और कई जगहों पर इस तरह के अमल के अंदर बच्चे जो है वो मुबतला होते हैं कि बच्चे ये काम जो है वो कर रहे होते हैं, वो खेल कूद में कर रहे होते हैं या वैसे ही जो है वो कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ से बचना भी लाजिम है और दूसरों को बचाना भी हम पर जिम्मेदारी बनती है।
ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो ड्राइवर होते हैं आमतौर पे, वो अगर किसी को इजाज़त दें तो वो भी इसके मजाक,
वो भी नहीं होगा कि वही बात के जैसे इन्होंने खुद बयान किया कि मालिक तो वो नहीं होता, वो ट्राली वाला तो जो है वो फकत यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो उसको इस बात की इजाज़त भी नहीं कि वो आगे किसी को इजाज़त दे दे।
ठीक है, कुछ मैसेज शामिल करते हैं। ये हैं उज़ैरुल्लाह अत्तार, ये कहते हैं कि जानवर को ज़बह करने वाला जो शख्स है उसका पाक होना ज़रूरी है, अगर उस पर गुसल वाजिब हो तो वो जानवर को ज़बह कर सकता है?
जानवर ज़बह तो हो जाएगा जबकि वो अल्लाह का नाम लेकर जो है वो ज़बह करेगा तो ज़बह हो जाएगा। अलबत्ता बेहतर ये है कि जब एक शख्स जो है वो ऐसा कोई काम कर रहा है तो वैसे भी जो है वो नापाक नहीं रहना चाहिए कि जब किसी शख्स घर के अंदर जुन भी जो है वो शख्स हो तो उसमें रहमत के फरिश्ते जो है वो दाखिल नहीं होते। तो बहरहाल बिला वजह जो है वो नापाक नहीं रहना चाहिए, गुसल फ़र्ज़ हो तो जल्द अज जल्द गुसल करके पाकी हासिल कर लेनी चाहिए। बहरहाल जानवर ज़बह हो जाएगा और हलाल भी हो जाएगा।
ठीक है, जुराबों पर मसा करने से क्या वजू हो जाता है? नवाज़ तारी रहीम यार।
जुराबों से मुराद अगर ये है कि जो कपड़े मोज़े होते हैं सूती या ऊनी, तो इनके ऊपर मसा जायज़ नहीं है, पाँव धोना ही होगा। अलबत्ता अगर चमड़े के मोज़े हैं या रेगजीन के मोज़े हैं और जो शराइत हैं मोज़ों की उस पर पूरे उतरते हैं, तो अगर वुजू करके या पाँव धोकर वो पहन लिए तो अब मुकीम के लिए एक दिन एक रात और मुसाफिर के लिए तीन दिन तीन रात, जबकि इस दौरानिया में वो उतारे नहीं, उसके ऊपर मसा करना जायज़ है, हदीस तय्यबा से साबित है।
ठीक है, एक विरासत का मसला है। ये कहते हैं कि मुझसे सवाल ये है कि हमारे मामू की डेथ हुई है, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, और कहते हैं कि उनकी शादी को 4 महीने हुए थे और औलाद नहीं हुई अभी और उनका इंतकाल हो गया। अब उनकी वाइफ वो हिस्सा मांग रही है कि हमें हिस्सा दिया जाए। मामू की 6 बहनें हैं और 1 भाई हैं, माँ बाप भी हयात हैं, तो क्या कहते हैं इस बारे में?
जी बिल्कुल, उनकी बेवा को हिस्सा दिया जाएगा, चाहे औलाद नहीं है जब भी हिस्सा दिया जाएगा, चाहे शादी को 4 माह ही हुए हों, बहरहाल हिस्सा दिया जाएगा कि वो उनकी बीवी हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जो है वो हिस्सा बयान फरमाया है कि अगर औलाद है मरने वाले की तो बेवा का हिस्सा 8वां होता है, औलाद ना हो तो बेवा का हिस्सा 1/4 जो है वो होता है, 1/4। तो लिहाजा उन्हें हिस्सा दिया जाएगा, और चूंकि मरहूम के वालदैन जिंदा हैं, वालिद और वालदा जिंदा हैं, तो इस सूरत के अंदर भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि जो है वो वालदा को 1/6 हिस्सा मिलेगा और उसके अलावा जो होगा वो सारा वालिद का होगा।
ठीक है, यानी उनका राइट बनता है, बिल्कुल हिस्सा उनको देना पड़ेगा, फर्ज है ये। अच्छा, इसमें ये होता है बाद का हमारे मुआशरे में लोग ये कहते हैं कि भाई उन्होंने आगे शादी कर ली, इज्जत गुजारी बेवा ने आगे शादी कर ली, और शादी सिर्फ 4 महीने तो निकाह रहा था, तो 4 महीने रहा हो या 1 महीना निकाह रहा हो तो उनका हिस्सा तो बिल्कुल ये बनता है, और इसमें कभी भी इस तरह हरगिज ये गसब ही होगा अगर नहीं देते कोई?
जी बिल्कुल गसब होगा, और ये तो वो गसब है जो आगे तक समझे जो है वो चला जाएगा। तो लाजिम है कि ऐसी सूरत के अंदर उनका जो भी हिस्सा बनता है वो उन्हें जो है वो दे दिया जाए।
ठीक है, पिछले दिनों एक मसला आया तो उन्होंने हमें कहा कि हमने उसकी बेवा की आगे शादी करवा दी, उसके जो अखराजात थे हमने वो कर लिए। अब उसका तरका जो बनता है, अगर उसके जो भाई की विरासत थी तो बेवा का 1/4 हिस्सा ही शायद 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले उसको, اگر اس کو ترکہ صحیح معنوں میں وہ کیا جائے, اولاد نہیں تھی اور اسی طرح کی کیفیت تھی. اب وہ چوتھا حصہ تو نہیں دیا اس کو, لیکن یہ کہا کہ ہم ان کی آگے شادی کرانے کا بندوبست کروا دیں گے. اب وہ عدت گزری, عدت گزرنے کے بعد 2-4 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کر دیے تو مطمئن ہو گئے کہ ہم نے شادی آگے کروا دی تھی, تو اس سے کیا بری ذمہ ہو جائیں گے؟
نہیں, ہرگز بری ذمہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ فقط شادی کروا دینا جو ہے وہ حصہ ختم کرنے کا سبب جو ہے وہ نہیں بنے گا. اور یہ تو جیسے ہماری جو بھی انہوں نے سائل محترم نے سوال کیا, اس میں تو تھا کہ والدین زندہ تھے.
جی ہاں,
اس وقت وہاں پر زیادہ دینا لوگوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے جہاں پر والد کا انتقال پہلے ہو چکا ہوتا ہے اور کسی بیٹے کا انتقال بعد میں ہوتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کی جائیداد میں سے اس کی بیوہ کو کیوں حصہ جو ہے وہ
بیوہ کو کیوں؟ بالکل بالکل صحیح بات.
یعنی ہماری چلے اولاد ہو یعنی پوتا پوتی ہو تو پھر بھی کچھ حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا رشتہ جو ہے وہ ہے خون کا, لیکن بھائی اب وہ تو دوسرے خاندان کی ہے تو ہم اسے جو ہے وہ حصہ کیوں دے؟ اچھا پھر اس میں بھی اگر اس کا بھی انتقال ہو گیا اور آگے اس کے بھائی بہنوں کو حصہ جاتا ہو تو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ماننے کو راضی نہیں ہوتے لوگ.
اس کی تو تفصیل بھی مانگے تو وہ لڑنے کو آ جائیں گے کہ آپ بھی پوچھ کیوں رہے ہیں بھائی, ان کے کون زندہ ہے اس وقت کون ہے.
ایسے ہی
تو شروع میں ہی جو کہا نا وراثت ہے, اب ایک کا حصہ نہیں دیں گے تو پھر آگے جا کر یہ اور اس میں پھنستے جائیں گے, اور کتنے لوگوں کو ہم گویا کہ انوالو کرتے جائیں گے. جیسے جیسے کسی کا انتقال ہوتا گیا تو نئے اس کے آگے جو ہے وہ ورثہ آتے رہیں گے, تو لہذا ان چیزوں کو شروع سے ہی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. بہن بھائی تو آپس میں کفیل بھائی کہتے ہیں آج بٹوارا نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا, 2 سال بعد ہو جائے گا, تو وہ ان کو تو حصہ مل جاتا ہے بعض اوقات. لیکن یہ والی صورت جو بیوہ والی ہوتی ہے, اب یہ عدت گزرنے کے بعد ایک طرح کا تعلق ختم, پھر آگے شادی ہوگی تو اور تعلقات ختم, تو یہاں زیادہ حق تلفیوں کے وہ چانس ہوتے ہیں کہ بھی آگے برسوں برس یہ سلسلہ آگے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, اس کا خیال بارہ رکھنا چاہیے. مزید کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے سجدہ تلاوت زیادہ ہو 10 سے 11 ہو تو پھر وہ سجدہ تلاوت کس انداز میں وہ ادا کرے؟ کیا پورے سجدے ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے؟ ادا کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے, مزید.
خیر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹی وی چل رہا ہو مدنی چینل وغیرہ تو اس وقت کیا نماز پڑھنا جائے گا؟ یہ برائے مہربانی پوچھ کر بتائیں.
ٹھیک ہے, مزید.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ گھر کے صحن میں کپڑے بستر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, ایسے میں کوئی بیٹ اس پہ پرندہ کر جائے, اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال پرندے کی بیٹ ہے یا حرام پرندے کی, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟
حلال پرندے کی ہے یا حرام پرندے کی؟ بہر چلیں, سجدہ تلاوت 10-11 رہتے ہیں, کیا کریں؟
ایک ساتھ بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے, بلکہ ایک تو وظیفہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قبولیت دعا کے حوالے سے کہ 14 آیات سجدہ تلاوت ایک ساتھ کریں اور پھر جو ہے وہ 14 سجدے کریں تو دعا قبول ہوتی ہے, تو بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا ان کے رہتے ہیں جیسے سجدے ہیں تو یہ کیا قضا کی نیت ہوگی یا یہ کیا ہوگا؟
سجدہ تلاوت جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی ادا ہوگا, وہ قضا نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا, اور میرا خیال اس میں کئی حفاظ یا اس طرح کے وہ ان کے اوپر تو کافی اس طرح کے رہتے ہیں, تو مدرسے کے جو حفاظ ہیں اسی طرح قاری صاحبان ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ اگر بتاتے رہیں گے ان کو سمجھاتے رہیں گے, اگرچہ وہ نابالغ ہوتے ہیں بعض اوقات بچے, تو ابھی سے ان کو تربیت دیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ میں بھی آئے گی. جیسے ہی پارے کے اندر یہ سجدے والی آیتیں آ رہی ہو تو ان کو کہا کریں کہ بیٹا یہ زہر کے اندر آپ یہ سجدہ ادا کر لیں, اس ٹائم آپ یہ پڑھ لیں, اگر اس ٹائم ہی وضو ہو سجدے کے لیے کوئی جگہ کی رکاوٹ بھی نہ ہو تو فوراً کر سکتے کیا کرنا؟
بالکل فوراً, اور بہتر بھی یہی ہے کہ فوراً جو ہے وہ کر لینا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا مدنی چینل چل رہا ہے, نماز کا ٹائم بھی ہے تو نماز بھی پڑھتے رہیں چینل بھی, یہ کیا انہوں نے پوچھا ہے؟
نماز تو پڑھتے رہیں گے, پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہی پہلے پڑھی جائے گی, مگر چونکہ چینل کی آواز جو ہے وہ آپ کو نماز میں خلل کا باعث ڈالے گی, یوں ہی اگر آواز نہیں ہے اور سامنے کی جانب اسکرین چل رہی ہے تو وہ بھی خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنے گی. پھر اگر کوئی اور دیکھنے والا نہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت کے اندر بلا وجہ جو ہے وہ اس چیز کا چلنا پایا جائے گا اسکرین کا, تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ نماز کے وقت جو ہے وہ اگر کوئی اور دیکھنے سننے والا نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ بند کر دیں, کوئی اور دیکھنے سننے والا ہے تو آپ نماز کسی اور جگہ پر ادا کر لیں تاکہ چینل کی آواز یا اسکرین جو ہے وہ آپ کی نماز میں خلل کا باعث نہ بنے اور آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔
ٹھیک ہے، پرندے، پرندوں کی بیٹ پتہ نہیں ہے، پرندے حلال تھے یا کیا تھے؟
احتیاط تو پھر یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پاک کر لیا جائے، جب معلوم نہیں ہے تو پھر احتیاط یہی ہے کہ اس جو بھی چیز ہے اسے پاک کر لیا جائے۔
ٹھیک ہے، ایک مرتبہ امیر علیہ سنت دامت برکات من علی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو آپ نے بھی یہی سوال کیا، یاد پڑ رہا آپ کو؟ وشے میں پھر خود ہی فرمایا کہ وہاں دیکھا جائے کہ کس طرح کے پرندے زیادہ،
مفتی وقار الدین صاحب کے حوالے سے جو ہے
انہی کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ وہاں کس اعتبار سے پرندے کون سے ہیں،
عموماً وہاں کون سے پرندے،
کون سے پرندے
آتے ہیں۔ بعض مساجد ہوتی ہیں وہاں پتا ہوتا ہے کہ کبوتر یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ بس اوقات دیواروں پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اگر مسجد میں کوئی بیٹ پڑی ہوئی ہے تو بھائی یہ کبوتر کی ہی جو ہے وہ ہوگی۔
ٹھیک،
فرمایا کہ اس کے مطابق بھی عمل کیا جاسنے کا انہوں نے فرمایا تھا۔
ٹھیک ہے، تو کبوتر کی بیٹ پاک ہے؟
جی
کبوتر کی، تو حلال جو پرندے ہیں ان کی بیٹ جو ہے وہ پاک، اور حرام جو پرندے ہیں ان کی بیٹ وہ نجاست خفیفہ، اور وہ پرندے جو اڑتے نہیں ہیں اوپر جیسے مرغی ہے یہ وہ، تو ان کی نجاست غلیظہ ہے، اور اس کے مطابق ہی اس کے برد احکامات ہیں۔ یہ کہتے ہیں میسج میں ایک سوال آیا کہ بعض اوقات گاہک سامان بھول جاتا ہے، کیا کریں؟
گاہک سامان بھول جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ آپ کے پاس رکھوا کر گیا ہے کہ بھائی اس کی حفاظت کرنا میں آ رہا ہوں، رکھنا اپنے پاس میں آ رہا ہوں، تو یہ تو امانت ہے، اس صورت میں تو اس کو آپ کو ہمیشہ سنبھال کر ہی رکھنا ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ گاہک آپ کو بول کر نہیں گیا، اس نے آپ سے خریدا اور وہیں سامان خود ہی بھول کر جو ہے وہ چلا گیا، تو یہ لکتا ہے، تو اس میں لکتے کا حکم یہی ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے، جب یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا تو پھر صدقہ کر دیا جائے۔
چلیں مزید کال۔
میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کیا یہ اسکول والے جو فائن لیتے ہیں یہ ان کو لینا جائز ہے؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں۔
اسکول والے فائن لیتے ہیں، حضرت آپ کا بھی تعلق اسکول دار المدینہ سے، کیا فرماتے ہیں؟
جی فائن چونکہ جرمانہ ہے، جرمانہ اسلام میں منسوخ ہے، جائز نہیں ہے، تو کسی بھی چیز کے اوپر فائن لینا یہ جائز نہیں ہے، بچے کے اسکول لیٹ آنے پر یا بچے کے جو ہے وہ ایبسنٹ ہونے پر، غیر حاضر ہونے پر، یا فیس لیٹ جمع کروانے پر، کسی بھی صورت میں اس کے اوپر فائن لینا، جرمانہ لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب تک جو لیا ہے وہ واپس کرنا بھی لازم ہے اور توبہ کرنا بھی لازم ہے۔
کیا کریں گے اسکول والے پوچھیں گے کہ کیا کریں؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا حل ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں دار المدینہ میں اگر اس طرح کا؟
فیس کے اوپر تو کوئی بھی چیز چارج جو ہے وہ نہیں کی جائے،
اس مہینے نہیں ادا کی تو اگلے
مہینے جو ہے وہ ادا کر لیں، اور جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ فی زمانہ تو دیکھیں بہت سارے ہی جو ہے وہ ایسے اسکول کے اسٹینڈرڈس ہیں جس کے مطابق ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جبرن اور جس کو کہتے ہیں قہرن جو ہے وہ کام بچوں سے نہ کروایا جائے، بلکہ ایسا ماحول اسکول میں پیدا کیا جائے کہ بچے خود بخود جو ہے وہ شوق اور ذوق کے ساتھ اسکول آئیں، اور پھر بھی جہاں والدین کی جانب سے کمی کوتاہی ہو تو اس میں والدین کو بلا کر انہیں جو ہے وہ نوٹس دیا جاتا ہے یا انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی اس کمی یا کمزوری کو دور کریں اور بروقت اسکول بھیجیں یا چھٹیاں نہ کروائیں۔
ٹھیک ہے، نماز میں کہتے ہیں قرات فرض ہے تو سورہ فاتحہ یا سورت ملانا یہ بھی فرض ہے یا واجبات میں سے ہے؟
ایک رکعت میں ایک آیت مبارکہ پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے، یوں ہی اس کے ساتھ سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، فرض جو ہے وہ ایک آیت مبارکہ پڑھنے سے ادا ہو جائے گا۔
سورت ملانا بھی واجب ہے؟
واجب
ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔
حضور یہ معلوم کرنا تھا، سرکاری ملازم اگر لیٹ ہو جاتی ہے 5 یا 10 منٹ تو اس کا کٹوتی کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کیونکہ آن لائن تنخواہیں آتی ہیں، تو کس طرح سے یہ کٹوتی کی جائے؟ اس کا کوئی ہیلا وغیرہ ہے کہ اتنی رقم وہ کسی دینی کام میں یا کسی نیک کام میں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں جو آپ نہایت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
ٹھیک ہے، ایسے اداروں میں کئی جگہوں پہ اس طرح کے سوالات رہتے ہیں،
ان کے رول کے مطابق اجازت ہے کہ بھئی آپ 15 منٹ جو ہے وہ لیٹ آتے ہیں تو کٹوتی نہیں ہوگی، اور کتنے دن تک یہ ہے تو ٹھیک ہے، جتنی ان کے رول کے مطابق اجازت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو کٹوتی نہیں کروانی ہوگی، लेकिन अगर उनके रूल में ये है कि आपने टाइम पर ही आना है और जो कम आप आते हैं वो कटौती करवानी होगी। अब लोग करवाते नहीं है वो एक जुदा बात है, लेकिन अगर निज़ाम में मौजूद है तो आपको बहरहाल जो है वो कटौती करवानी होगी। और जहाँ पर निज़ाम के अंदर मौजूद नहीं है तो वहाँ अगर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप उतना वक्त ज़्यादा देकर इदारे का काम कर सकते हैं तो फिर कम अज़ कम आप उतना वक्त जो है वो ज़्यादा देकर इदारे का काम करें ताकि वो टाइम जो है वो उनके उस टाइम के साथ एडजस्ट हो सके और आपकी इनकम जो है वो जायज़ हो सके।
ठीक है, मज़ीद कौन?
मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा एक सवाल था कि आजकल के दौर में किसी को भी कोई नेकी की बात बताई जाए, समझाई जाए, भले से प्यार भरे अंदाज में बताया जाए तो आगे से वो ये बात कहते हुए नजर आते कि जी जो होगा देखा जाएगा। और बाद का तो ऐसा होता है कि जो नेकी की दावत दे रहा होता है तो उसको ये लफ्ज भी कह दिया जाता है, जाओ जाओ तुम जैसे बड़े आलम दीन देखे हैं।
जी क्या समझाएंगे आप?
अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद अब तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दें। तो हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म दे व नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से लोगों को रोके, हस्बे इस्तेताअत हस्बे ताकत। तो हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इस्लाह करते रहना चाहिए और इस्लाह करने वाले को शर्मिंदा करना या उसके ऊपर ही जो है वो तानो तनकीद करना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। अगर हम देखें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की तरफ तो कुफ्फार का ये अंदाज़ नज़र आता है कि वो यूँ जो है वो मुबल्लिगीन इस्लाम को जो है वो यूँ गोया के इस तरह की बातें जो है वो सुनाया करते थे। तो मुसलमान को तो चाहिए कि अपने आमाल की फ़िक्र करें और इस्लाह करने वाले की इस्लाह को कबूल करें। अगर शैतान उसको किसी अमल की तरफ रागिब नहीं होने देता तो भी कम से कम इस्लाह करने वाले को ना धुतकारे, उसको ना जो है वो सुनाए बुरी बात। तो लिहाजा ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है कि ऐसा करने की सूरत में कई जगहों के ऊपर बसा औकात इंसान कुफ्रिया कलमा बोल देता है, शरीयत मुतहरा की तौहीन कर बैठता है जो कि उसे दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। और जब इंसान दायरा इस्लाम से खारिज होता है तो उसके सारी नेकियां जो है वो ज़ाया हो जाती हैं जो कुछ भी आज तक उसने की हैं। तो बहुत बड़ा जो है वो एक नुकसान है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और ये कि हो आगे होगा देखा जाएगा ये भी बड़ा सख्त जुमला है, यानी अगर इससे खुदा ना खास्ता क़यामत मुराद है तो क़यामत के अंदर तो जो होगा वो उसे कोई देख नहीं सकेगा। इन मानों में कि देखना एक है आँखों से देखना, एक ये है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे। जहन्नम का अजाब तो बर्दाश्त करना किसी के लिए मुमकिन भी नहीं है। अगर किसी ने ये कहा कि मैं जहन्नम का अजाब बर्दाश्त कर लूँगा वाज़े अल्फाज में तो ये तो वैसे ही कलमा कुफ्र है। तो अल्लाह पाक का अजाब जो है वो कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज जो है वो अपनी उंगली जो है वो आप एक जलते तवे पर नहीं रख सकते तो कल पूरा जिस्म अपना जो है वो जहन्नम की आग में किस कदर जो है वो किस तरह जो है वो आप बर्दाश्त कर सकेंगे। तो ये तो तसव्वुर ही अगर इंसान करे तो मुमकिन जो है वो नहीं है। तो ऐसा करने वाले को अल्लाह पाक के अज़ाब से डरना चाहिए, अल्लाह पाक के जो है वो बेनियाजी से डरना चाहिए और उसके जबर व कहर को जो है वो पेश नज़र रखना चाहिए। वो यकीनन रहमान और रहीम भी है लेकिन वो जब्बार व कहार भी है। अल्लाह तबारक व तआला के अम्बिया औलिया इतना कुछ अल्लाह पाक की इबादत करने के बावजूद रब ताला की बेनियाजी और रब ताला के जबर व कहर से जो है वो पनाह मांगते रहते थे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह पाक के रहमान और रहीम होने के एतबार से जहाँ उसकी ज़ात पर नज़र रखे हुए हैं वहीं जब्बार व कहार होने के एतबार से भी उसकी ज़ात पर नज़र रखते हुए गुनाहों से बचें और किसी दावत देने वाले की दावत को दिल से कबूल करें और हत्तल इम्कान उस पर अमल की कोशिश भी करें।
माशाल्लाह, समझाते रहें, समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। कफील साहब, दो तरह की चीज़ें अगर समझाने वाले में भी, जैसे उदउ इला सबीली रब्बी का बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना कि अपने रब के रास्तों की तरफ वो राह की तरफ बुलाओ वो पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत के साथ, ये समझाने का भी कोई मौका महल के मुताबिक उस पर भी कुछ चीज़ें आयद आती हैं कि कब क्या समझाना है, क्या मौका है, क्या
जी मुबल्लिग जो है उसके भी ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो किसको किस तरह दावत दे, किस अंदाज में दावत दे और सामने वाले के रिएक्शन के ऊपर ये फिर क्या जो है वो एक्शन जो है वो इख्तियार करे। تو بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو مجمع میں جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو گویا وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے سمجھایا نہیں جا رہا، ذلیل کیا جا رہا ہے، تو اس کا نفس جو ہے وہ اس کو حق بات قبول کرنے سے جو ہے وہ مانے ہو جاتا ہے، رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس سے اس طرح کے جملے کہلواتا ہے۔ تو جب کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کا گفتگو یا کلام کرے تو اگر آپ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے تو شاید بات بڑھ جائے، اور بسا اوقات اسی گفتگو میں کرتے کرتے دس جملہ انسان وہ بول بیٹھتا ہے جو کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پر تنہائی میں سمجھانا مفید ہے وہاں تنہائی میں سمجھائیں، اور جہاں مجمع میں سمجھانا مفید ہے وہاں مجمع میں سمجھائیں، لیکن مجمع میں کسی ایک خاص فرد کو نہ سمجھائیں۔ ایک جنرل بات آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک جدا ہے، پھر جب کسی کی طرف سے اس طرح آپ کو دکھ رہا ہے کہ اس کی طرف سے جو ہے وہ ریزسٹنس پائی جا رہی ہے تو اب جو ہے وہ آپ خاموشی اختیار کریں،
ٹھیک،
اسے وہ چھوڑ دیں، کسی اور کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائیں، آگے کی طرف بڑھ جائیں کہ وہاں پر اس وقت اس کو مزید اسی کی بات پر ٹوکنا کہ بھائی آپ نے یوں بولا، یہ ایسے غلط ہوا، یہ ایسے، تو وہ آگے مزید بڑھتا چلا جائے گا اور شاید وہ جو اپنی بے باکی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے۔ تو لہٰذا ایسے وقت کے اندر جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اسے نہیں سمجھا سکتے، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ کے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ جائیں۔
جی مزید کال۔
محمد سلیم علی احمد شرکیہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں سبزی وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے یا فروٹ وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے، پھل وغیرہ، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہے جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اس سے ریٹ پوچھتے پوچھتے کچھ نہ کچھ دانے وہ لینے والا اٹھا کر کھا لیتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ فروٹ بیچنے والا اس کی قیمت لگاتا ہوگا یا نہیں لگاتا ہوگا، یہ پوچھے بغیر اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ عمل کرنا کیسا کہ جو چیز لی جا رہی اس سے پوچھے بغیر جو ہے یہ چیز لے کر کھا لینا، اس کے بارے میں بھی جواب عطا فرما دیں، اور یہ بھی جواب عطا فرما دیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وراثت کے حوالے سے وغیرہ جو ہے وہ بہنوں کو حقوق نہیں دیتے اور یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ ہماری بہنیں ہماری طرف سے وراثت لینا نہیں، تو کیا اس طریقے کی گفتگو کرنا یا بہن نہ لینا چاہے تو یہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ بہنوں کو اس کے حقوق نہیں دیں گے، وراثت نہیں دی جائے گی؟
ٹھیک ہے، بڑے دوسرا ٹاپک تو کافی طویل والا ہے، طوالت والا ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ جو فروٹ لینے کے، سبزی لینے کے، تو جب تک ریٹ پوچھیں گے تو ایک آدھ گاجر بھی کھا لیں گے، اور کوئی اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو کچی کھائی جاتی ہیں تو کھاتے رہیں گے، کھجور لینی ہے تو کھجوریں کچھ کھا لیں گے۔ ڈرائی فروٹ والے بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ بیچارے بھی اس چیز کا لوگ خیال کم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر تو کھانا جائز نہیں ہے، اور مفت میں ایسی جگہ پر سوال کرنا یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یا تو وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو پہلے اپنے وزن میں تلوا لیں اور پھر اس میں سے آپ نے، اس کو آپ کو بھوک زیادہ ہی لگی ہوئی تو پھر اس میں سے آپ جو ہے وہ نکال کر
تو پہلے چیک کرتے ہیں نا، میٹھی ہے کیا ہے کیا کیفیت،
تو پھر اس میں اگر یعنی کسی چیز کو اس طرح چیک کرنا مقصد ہے تو وہ پھر اسی کو کہا جائے دکاندار کو کہ بھائی پہلے مجھے آپ اس کا وہ چیک کروائیں، اگر مجھے سمجھ آیا تو میں خریدوں گا۔
صحیح،
ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ چیک کرنے کے بعد خریدیں ہی خریدیں، بس اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ پوری گاجر کھا کے جو ہے وہ بولے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی میں سے وہ جا رہا ہوں، تو وہ کہے گا
کہ گوبھی ہے اور کھا گاجر رہے ہیں، یہ بھی تو ہے
جی، یہ بھی جو ہے وہ ہے کہ خرید رہے گوبھی ہیں اور کھا رہے گاجر ہیں۔ تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے ایسے معاملات کے اندر، بالکل خیال کرنا چاہیے کہ ایسا کرنا درست نہیں۔
ٹھیک ہے، اور بعض دکانوں والے تو خود ہی جیسے ڈرائی فروٹ والے بھی ہیں، ان میں بھی ایک دکانوں کے اندر پوچھے جیسے ہی آپ جائیں ریٹ پوچھیں تو وہ خود ہی دیں گے کھانے کے لیے، چیک کریں آپ
جی،
یا شاید یہ انداز ہے ان کا کہ یہ جیسے کئیوں کا انداز ہوتا ہے نا، بس کپڑے والے کے پاس جائیں گے تو آئے بیٹھے بیٹھے کولڈ ڈرنک پلائیں، بوتل پلائیں، آپ بتائیں بوتل بھی ہے تو اس کے بعد خریدنا تو اس کو لازمی ہو جائے گا، تو ڈرائی فروٹ میں یا اس طرح تو منع کر دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس میں؟
نہیں، اگر وہ دے رہا ہے تو اس صورت کے اندر کھانے میں تو حرج نہیں ہے، پھر تو واضح طور پہ اس کی طرف سے ہی اجازت ہے کہ بھائی آپ یہ جو ہے وہ کھا لیں جو ہے وہ، تو اس میں تو حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا دوسرا یہ ان کا مسئلہ تھا کہ وراثت میں مشہور کر دینا کہ بہنوں نے بہنوں کو نہیں چاہیے یا بہنوں نے
اصل تو دیکھیں کوئی انسان کہیں بھی جو ہے وہ مشہور کر دے، اصل بات تو یہ کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ کس نے جو ہے وہ کس کو حق دیا ہے اس کا، اور کس کا حق جو ہے وہ غصب کیا ہے۔ تو معاشرے میں تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح مشہور کر دینے سے جو ہے وہ آپ سرخرو ہو جائیں، لیکن کل قیامت کے اندر یقیناً جو ہے وہ جواب دہی تو اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ تو بہنوں کا اولاً تو یوں حصہ معاف کر دینا، اگر واقعی وہ کہتی ہیں بھائی ہم حصہ نہیں لیتے، ہم نے حصہ معاف کیا، تو بھی حصہ معاف ہوتا نہیں ہے۔ وراثت کا حق ایسا حق ہے جو دینا ہی دینا ہے، اور اسلام ہی وہ پیارا دین ہے کہ جس نے جو ہے وہ عورتوں کو وراثت کے اندر حق دیا، ورنہ زمانہ جاہلیت کے اندر اور آج بھی بہت سارے جو ہے وہ باطل مذاہب کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو کوئی حقوق جو ہے وراثت کے نہیں ملتے۔ تو اسلام جو ہے کہ ماں کے اعتبار سے بھی وراثت کا حق دیتا ہے، بیٹی کے اعتبار سے بھی دیتا ہے، بیوی کے اعتبار سے بھی دیتا ہے، بہن کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ دیتا ہے، تو مختلف جو ہے وہ صورتوں کے اندر وہ عورتوں کو حقوق دے رہا ہے وراثت کے۔ تو لہٰذا یہ اب اسلام کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ وہ اسلام کے ان حقوق کو ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ آپ تو مرد ہیں پھر بھی جو ہے وہ محنت کر کے جو ہے وہ کما لیں گے، وہ بیچاریاں کہاں جو ہے اسے کما کے لے کر آئیں گی، وہ اپنے شوہروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ شوہر بھی جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، یا شوہر بھی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا مالی اعتبار سے۔ تو بہرحال کوئی بھی چیز ہو، چونکہ وراثت کی بنیاد اس پر نہیں رکھی گئی کہ کون کمانے والا ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے کتنا نہیں ہے، بلکہ وراثت کا تعلق جو ہے وہ خونی رشتے کے ساتھ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے جس کے لیے جتنا مقرر کر دیا وہ اس کو جو ہے وہ دینا ہے۔
مال وراثت میں خیانت کرنے والوں کو انجام، اس طور پر ہمارا مقتدی المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے اور پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ان میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ دار العلوم سنت کا یہ پروگرام بھی الحمدللہ یہی اویئرنیس دینے کے لیے، احکامات سکھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک کلاس سمجھ لیں 40 سے 45 منٹ کے اندر تقریباً 20 سے 25 شرعی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم آج کے اس پروگرام میں بھی ڈسکس کیا ہے، اور مختلف موضوعات کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح علم سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن بھی بنے گا، اللہ پاک ہم سب کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
جانے مسائل تو علماء سے